أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں. اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی. وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے. سورۃ توبہ کی آیات 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل. سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھڑوں کے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک سماعت فرمائیں گے. اور سامعین، ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران. سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تین افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت مت مانگو، دیندار سے، صاحب مروت سے اور خاندانی آدمی سے.
Thank you.
تو سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام کیرتو پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پوری دنیا میں جاری ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مانسون اجلاس کے پانچویں دن بھی منی پور کے مسئلے پر ہنگاموں کا سلسلہ جاری رہا. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں طوفان اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس کے تحت مقدس آسمانی کتابوں کی توہین اور بے حرمتی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے. اور اسلامی تعاون تنظیم نے ناجائز صہیونی حکومت کے جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کی سخت مذمت کی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل سے. نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پوری دنیا میں جاری ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 باوفا ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی یاد اسلامی جمہوریہ ایران, ہندوستان, پاکستان, افغانستان, عراق, لبنان اور شام سمیت تقریباً سبھی عرب ملکوں کے علاوہ یورپ, امریکہ اور کینیڈا سمیت پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران, مشہد مقدس, قم, شیراز, اصفہان اور زنجان سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں اور قریوں میں عزاداری عروج پر ہے. آج ایران میں 8 محرم ہے اور 8 محرم کو ہر سال حسینیہ اعظم زنجان اور اس کے اطراف کی سڑکوں پر لاکھوں عزاداروں کا اجتماع ہوتا ہے. کربلا معلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 اصحاب باوفا کی عزاداری اور عاشورائے حسینی میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے عزادار پہنچ چکے ہیں. کربلا معلہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کربلا معلہ میں روزہ مبارک اور بین الحرمین میں دنیا کے مختلف ملکوں کے عزادار نوحہ خانی اور سینہ زنی میں مصروف ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا ورچوئل اجلاس پیر کے روز منعقد ہوگا. ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ نے اس اجلاس کی مشترکہ تجویز پیش کی تھی. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ نے اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں پیغامات ارسال کیے. انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی نہ صرف بات چیت کی بلکہ انہیں خط بھی لکھا, جس کے بعد اسلامی تعاون تنظیم نے پیر کے روز اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان کیا, جس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے مسئلے کا جائزہ لیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے بعد ترکیہ اور کویت جیسے بعض اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور اسلامی مقدسات کی توہین کی مذمت کے لیے ایک مضبوط پیغام بھیجنے اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مانسون اجلاس کے پانچویں دن بھی منی پور کے مسئلے پر ہنگاموں کا سلسلہ جاری رہا. اطلاعات کے مطابق بدھ کو بھی پارلیمنٹ کے ایوان زیری لوگ سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین نے منی پور کے مسئلے پر وزیراعظم نریندر مودی کے بیان اور بحث کا مطالبہ کیا. اسپیکر اوم برلا نے جیسے ہی وقفے سوالات کا اعلان کیا حزب اختلاف کے اراکین اپنی نشستیں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نعرے بازی شروع کر دی۔ اسپیکر نے اراکین سے درخواست کی کہ اپنی نشستوں پر بیٹھ کر منی پور کے مسئلے پر بحث شروع کریں، لیکن حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں کے اراکین اپنے اس مطالبے پر اصرار کرنے لگے کہ پہلے وزیر اعظم ایوان میں منی پور پر بیان دیں اور پھر ان کی موجودگی میں بحث کرائی جائے۔ اپوزیشن کے نعرے بازی اور ہنگامے میں شدت آنے کے بعد اسپیکر نے کارروائی 12 بجے دن تک کے لیے ملتوی کر دی۔ لوک سبھا کی کارروائی 12 بجے شروع ہوئی تو کانگریس پارٹی نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی۔ بی جے پی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمان گورو گوگوئی نے پیش کی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے حامی سبھی اراکین سے اپنی جگہ پر کھڑے ہونے کی اپیل کی اور پھر تحریک کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ یہی صورتحال پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی دیکھی گئی۔ وہاں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے وزیراعظم نریندر مودی سے منی پور پر بیان دینے اور ان کی موجودگی میں بحث کرائے جانے کا مطالبہ جاری رکھا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں طوفان اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے صوبے بلوچستان کے بہت سے اضلاع کے بہت سے دیہات زیر آب چلے گئے ہیں اور ان کا رابطہ ملک کے بقیہ حصوں سے منقطع ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہب اور کراچی کے درمیان بنائی گئی متبادل سڑک کا بڑا حصہ بھی سیلاب میں بہ گیا ہے اور ہب اور کراچی کے درمیان سڑک کے ذریعے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق زیارت، سنجاوی، لورالائی اور بارخان کے دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے اور تغیانی پائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ گوادر، پنجگور، نوشکی، قلعہ عبداللہ اور تربت سمیت مختلف علاقوں میں شدید بارشوں نے بھی تباہی مچا دی ہے۔ بلوچستان کے صوبائی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں کم سے کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس کے تحت مقدس آسمانی کتابوں کی توہین اور بے حرمتی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے کئی واقعات رونما ہونے کے بعد، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں اور مسلم حکومتوں کے درمیان غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، بالآخر اقوام متحدہ نے ان توہین آمیز اقدامات کا نوٹس لے لیا۔ منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کسی بھی فرد کو اس کے مذہب یا دین کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنائے جانے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اس قرارداد میں دینی علامتوں، مقدس کتابوں اور کسی مذہب کے ماننے والوں کی رہائش گاہوں، کاروباری مراکز، جائیداد، درس گاہوں، ثقافتی مراکز یا عبادت گاہوں کے خلاف اقدام یا پھر مذہبی مراکز اور زیارت گاہوں پر حملے کی مذمت اور اسے منافرت کا نشانہ بنانے کو بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن نے بھی مغربی دنیا کی مخالفت کے باوجود اسلامی ممالک کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کو منظور کر دیا اور قرآن کریم کی توہین کی مذمت کی ہے۔ اس کمیشن نے انسانی حقوق کے کمشنر کو بھی اس سلسلے میں جانچ پڑتال اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے ناجائز صہیونی حکومت کے جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کی سخت مذمت کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے صہیونی فوج کی حالیہ وحشیانہ فائرنگ کی مذمت کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بیان میں آیا ہے کہ اس بہیمانہ جرم کے نتائج کی تمام ذمہ داری صہیونی کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنگی جرائم میں ملوث صہیونی ٹولے کو جواب دہ بنا کر سزا دینے اور فلسطینی عوام کی حمایت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی نابلس میں شہید ہونے والے 3 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پر ان کے لواحقین کو تعزیت پیش کی اور یہ بات زور دے کر کہی کہ ناجائز، غاصب اور دہشت گرد صہیونی حکومت کا زوال قریب ہے۔ ایران کے ترجمان وزارت خارجہ نے فلسطینی عوام اور مزاحمتی تنظیموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے شہیدوں کا خون رائیگاں جانے والا نہیں ہے، اور ناجائز اور غاصب اور دہشت گرد صہیونی حکومت کا زوال قریب ہے۔ صہیونی فوج غرب اردن کی آبادی کے تناسب کو بگاڑنے میں مصروف ہے۔ صہیونی وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو کے حکم پر دریائے اردن کے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار اور زمینوں کو ہڑپنے کی رفتار تیز کر دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اربابی العیساویا علاقے میں صہیونیوں کے بلڈوزروں نے فلسطینیوں کے متعدد مکانات کو گرا دیا۔ اس سے پہلے فلسطینیوں کے املاک کو مقبوضہ بیت المقدس میں بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ دریاسنا صہیونی آباد کاروں نے غاصب فوجیوں کی حمایت میں اتوبہ فلسطینی قصبے پر دھاوا بول دیا، اور اس سے پہلے بے گھر کیے گئے ایک فلسطینی شہری کے خیمے پر بھی قبضہ کر لیا۔ صہیونی حکومت کے میڈیا سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتی قوانین میں ترمیم کی منظوری کے بعد قابض اسرائیل کی آبادی کی اکثریت کو خانہ جنگی شروع ہونے کا خوف لاحق ہو گیا ہے۔ عدالتی قوانین میں ترمیم کے بل کی وسیع پیمانے پر مخالفت کے باوجود صہیونی حکومت کی کابینہ نے پیر کے روز صہیونی پارلیمنٹ میں اپنے ارکان کی حمایت سے اس ترمیمی بل کو منظور کرا لیا۔ صہیونی پارلیمنٹ کا طویل اجلاس بل کے حامی اور مخالف ارکان کے شور و غل اور نعروں سے کشیدگی کا شکار رہا۔ ایسے حالات میں صہیونی حکومت کی فوج نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اس متنازع بل کی منظوری اور اس پر احتجاج کے طور پر ریزرو فوجیوں کی جانب سے خدمات انجام دینے سے انکار کے نتیجے میں فوج کے ادارے کو سنگین نقصان پہنچا ہے اور فوج کی افادیت اور کارکردگی کم ہو رہی ہے۔ ڈونیسک علاقے کے عبوری صدر ڈینس پش آئیلن نے کہا ہے کہ یوکرین کو دیے گئے مغربی ہتھیاروں کا 30% حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ ڈینس پش آئیلن نے کہا کہ مغربی ممالک نے کیف کو ہتھیار دینے کی رفتار پہلے کے مقابلے میں کم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس سے جنگ کے بہانے جتنے ہلکے اور بھاری ہتھیار یوکرین کو فراہم کیے گئے تھے، اس کا تقریباً ایک تہائی حصہ روس نے تباہ کر دیا ہے۔ روس نے اس سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ مغرب کی جانب سے دیے گئے ہتھیاروں کی ترسیل اور گوداموں کو ایک جنگی ٹارگیٹ کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ممتاز تجزیہ نگار حسین تقوی۔ حسین تقوی، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ، میں آپ کی خدمت میں بھی اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
وعلیکم السلام۔ حسین تقوی، لیبیا کے وزیر خارجہ نے 17 سال بعد ایران کا دورہ کیا ہے، اور ایران اور لیبیا کے درمیان سفارتی تعلقات کو ایران کی علاقائی ڈپلومیسی میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ لیبیا کے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے 17 سال بعد ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ایران کے دورے کے دوران اس دورے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور دونوں ممالک کے تعلقات میں اس امر کو ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔
جی،
اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور لیبیا کے وزیر خارجہ نجلا منقوش نے منگل کے روز تہران میں ملاقات کی، اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر غور کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور لیبیا کے وزراء خارجہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا، جن میں تہران میں لیبیا کی سفارتی نمائندگی اور سفیر کی سطح تک بڑھانا، دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کا شروع ہونا شامل ہیں
جی.
طرابلس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے اور دونوں ممالک کے درمیان شپنگ لائن کے دوبارہ شروع ہونے پر ان ملکوں نے مختلف شعبوں بالخصوص اقتصادی اور تجارتی تعاون میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے لیے دونوں ممالک کے حکام کے عزم و ارادے پر تاکید بھی کی ہے
جی.
اور ساتھ ہی ساتھ مریم زہرا، یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی بعض یورپی ملکوں میں کی جا رہی ہے اور روس کا معمول بن گیا ہے، دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے قرآن پاک کی توہین کے اقدام کو مشترکہ طور پر جو ہے مسترد کیا ہے
جی.
اور اس حوالے سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یورپ، خاص طور پر وہ ممالک کے جہاں پر اس قسم کے توہین آمیز اقدامات کیے جاتے ہیں، وہ اس حوالے سے سخت قوانین کو جو ہے وہ بنائیں
جی.
2011 اور اس ملک کی قائم کردہ حکومت کے خاتمے کے بعد سے، یعنی کہ لیبیا میں جب ایک تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد سے لیبیا کو اندرونی طور پر خانہ جنگی کا جو ہے وہ سامنا رہا ہے اور یہ ملک جو ہے وہ اندرونی مشکلات میں گھرا رہا اور مختلف گروپس جو ہے وہ آپس میں تصادم کا شکار رہے، اور اسی وجہ سے حالیہ برسوں میں سیاسی سطح پر اور دنیا کے لیے کہ کئی ممالک کے ساتھ اس ملک کے سفارتی تعلقات میں جو ہے وہ ایک جو سطح اس سفارتی تعلقات کی بڑھنی چاہیے تھی وہ بڑھ نہ سکی اور کم ہوئی ہے
جی.
تو یہ جو صورتحال بحال ہوئی ہے یہ ایک اچھی خبر ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ شمالی افریقہ میں ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے لیبیا کی پوزیشن پر توجہ دینا ہمیشہ ایران کے لیے جو ہے وہ خاص اہمیت کا حامل رہا ہے
جی.
اور کئی سالوں سے دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات رہے ہیں اور دونوں قوموں کے درمیان تعلقات بہت گہرے اور جڑے ہوئے ہیں. دریاسنا ایران کی جو موجودہ حکومت ہے، 13ویں دور کی جو حکومت ہے، اس کے خارجہ امور کی پالیسی کی ترجیحات میں سے ایک اسلامی دنیا اور خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات پر خصوصی توجہ دینا ہے
جی.
اسلامی جمہوریہ ایران کے نقطہ نظر سے خطے کے ممالک کے درمیان بیرونی مداخلت کے بغیر باہمی مذاکرات ہی مسائل و تنازعات کے حل کا واحد راستہ ہیں
جی.
اور اسی تناظر میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی آپ نے دیکھا کہ سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کے بعد خطے کے عرب ممالک نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اعلان کیا، اور اب مختلف ذرائع سے جو ہے ایران کے مصر اور بحرین کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور سوڈان نے بھی ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی درخواست کی ہے
جی.
اب جیسے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے جیسے جو ہے وہ دنیا کے ملکوں کی ترجیحات میں جو ہے وہ اقتصادی، تجارتی اور اسی طریقے سے باہمی روابط کو فروغ دینا جو ہے وہ ترجیحات میں شامل رہا ہے. اگرچہ ایران کے ساتھ لیبیا کے تعلقات میں بہتری اور توسیع کا تعلق ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کے مسئلے سے نہیں ہے، اور درحقیقت یہ تعلقات ختم ہونے کا اثر جو تھا، یعنی کہ جو تعلقات تھوڑے سے کم ہو گئے تھے، اس کی جو اہم وجہ تھی وہ لیبیا کے اندرونی جو مسائل تھے وہ تھے، اور جیسے جیسے ان کے اندر بہتری آئی ہے تو لیبیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ اور خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں، اور سفارتی سطح پر یہ تعلقات جو ہے وہ اب برقرار جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے گفتگو کا دائرہ تو بہت جو ہے وہ وسیع ہے، اگر گفتگو کرنا چاہیں تو کافی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اس پر اس سے زیادہ گفتگو کریں، بس سامعین کی خدمت میں یہ عرض کریں گے اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے لیبیا کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورے تہران اور متعدد ایرانی حکام کے ساتھ ان کی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ مختلف تجارتی، اقتصادی، صنعتی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون جو ہے وہ ان میں ترجیحات میں رہا ہے، اور آئندہ بھی اس قسم کی ملاقاتیں جو ہیں دونوں ملکوں کے لیے سود مند ثابت ہوں گی۔
آپ کا بہت بہت شکریہ حسین تقوی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے تو پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے چھرو کے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 مرداد، 8 محرم اور 26 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ محرم سن 329 ہجری قمری کو ممتاز ایرانی ریاضی داں اور منجم ابو سہل کوہی پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ بغداد کے علمی مراکز میں مطالعے اور تحقیق میں گزارا۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک ستاروں اور ان سے متعلق مسائل کے بارے میں تحقیق کی۔ ابو سہل کوہی اپنی تحقیقات کے نتیجے میں ایک رصد گاہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد سائنسدانوں نے اس رصد گاہ سے فائدہ اٹھایا۔ ابو سہل کوہی نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں صنعت استرلاب اور دوائر حماسہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس جولائی 1856 عیسوی کو انگریزی ادب کے معروف ادیب جارج برنارڈ شا کی پیدائش ہوئی۔ ان کو ادب اور فن سے وابستگی ورثے میں ملی تھی۔ برنارڈ شا نے ابتدائی تعلیم ڈبلن میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے 1879 میں لندن منتقل ہو گئے۔ برنارڈ شا بنیادی طور پر ایک مذہبی شخص تھے، لیکن اس زمانے میں ہنری جارج اور کارل مارکس کے مطالعے نے ان کی سیاسی اور ادبی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1925 میں برنارڈ شا کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ چھبیس جولائی 1965 عیسوی کو جنوبی ایشیا میں واقع جزائر پر مشتمل ملک مالدیپ نے آزادی حاصل کی۔ اس ملک پر 16ویں صدی کے اوائل میں پرتگال کا قبضہ ہوا، اس کے بعد ہالینڈ کا، پھر فرانس کا، اور 19ویں صدی کے اواخر میں برطانیہ کا مالدیپ پر قبضہ ہوا۔ اس زمانے میں مالدیپ سری لنکا کے قلمرو کا ایک حصہ تھا۔ سری لنکا کی آزادی کے بعد برطانیہ نے 1948 میں مالدیپ کو خود مختاری دے دی، اور اس کے 17 سال کے بعد 1965 میں یہ ملک آزاد ہو گیا۔ چھبیس جولائی 1967 عیسوی کو مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جہاں 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں تقسیم ہند کے حوالے سے ایک تاریخی قرارداد منظور ہوئی۔ یہ قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس اہم تاریخی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں مینار پاکستان کی تعمیر ہوئی۔ اس مینار کی بلندی 196 فٹ اور 6 انچ ہے۔ مینار پاکستان پر قرارداد لاہور، قرارداد دہلی، پاکستان کا قومی ترانہ، 99 اسماء حسنہ، بانی پاکستان محمد علی جناح کی تقاریر کے اقتباسات، علامہ اقبال کے اشعار اور قرآن مجید کی آیات تحریر ہیں۔ چھبیس جولائی سن 1980 عیسوی کو اردو کے معروف ناول نگار اور شاعر ابن صفی کا کراچی میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1928 عیسوی میں 26 جولائی کو ہی ہندوستان کے شہر الہ آباد کے ایک گاؤں نارا میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہی حاصل کی اور اس کے بعد الہ آباد میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ سن 1947 عیسوی میں انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی میں BA میں داخلہ لیا، لیکن اسی سال ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے موقع پر ہونے والے فسادات کی وجہ سے اپنے سفی کا ایک سال ضائع ہو گیا۔ حالات بہتر ہونے کے بعد آگرہ یونیورسٹی سے انہوں نے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ ابن صفی کی پہلی کہانی فرار سن 1948 میں الہ آباد سے شائع ہونے والے ماہنامہ نکہت میں شائع ہوئی تھی، جس میں وہ خود بھی کام کرتے تھے اور ماہنامے کے شعبہ شاعری کے نگران تھے۔ ابن صفی نے مختلف قلمی ناموں سے افسانے اور طنز و مزاح کے مضامین بھی لکھے، لیکن ان کا اصل کارنامہ جاسوسی ناول ہے، جنہوں نے اسرار احمد کو ابن صفی بنا دیا اور شہرت کی عظیم چوٹی پر پہنچا دیا۔ ابن صفی نے سن 1952 عیسوی میں اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ پاکستان مہاجرت اور کراچی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کے والد پہلے ہی سن 1947 میں کراچی میں جا کر بس گئے تھے۔ چھبیس جولائی سن 2007 عیسوی کو پاکستان نے بابر حتف 7 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ میزائل ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کو زمین، آبدوز اور بحری جہاز سے فائر کیا جا سکتا ہے اور یہ ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت کا بھی حامل ہے۔ بابر حتف کروز میزائل 700 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ کروز میزائل میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس وقت کے پاکستان کے سر جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے اس اہم کامیابی پر سائنسدانوں اور پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کی۔ اس سے پہلے پاکستان نے اسی سال یعنی 2007 میں 22 مارچ کو کروز میزائل بابر حتف 7 کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جس میں ریڈار سے بچ نکلنے اور ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب پیش ہے محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک۔
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام۔
اب عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور طہٰ شمیم کا سلام قبول ہو۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے کربلا ایک لازوال تحریک کے زیر عنوان خصوصی پروگرام کی ایک اور کڑی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
آئی بہن ماتم باتیں علی کیج بپا، کرتے تھے گیت کے سر حضرت شبیر بکا، ہو گیا قتل میرا بھائی نہیں دل کو چین، آپ کو خواب زتن دستے علمدار حسین،
علمدار حسین،
دی خبر دی خبر شان جو ہی قتل علم بار ہوئے بخبر بخبر شہن جو ہی قتل علم دار ہوئے چادرے چادرے گر پڑی سن کے حرم کے سر سے کرتی تھی آلے باشدت آغام سے بین اب استاد زدن قتل علم دار حسین کمر ٹوٹ گئی آئی بہن آئی بہن تیرے برادر کی کمر ٹوٹ گئی بھائی کا داغ میری قوت دل لوٹ گئی کیوں نہ ماتم کروں سر بھی تو کروں رو کر گئے آپ استاد سے تنگ سے علمدار حسین
علمدار حسین
سامن حضرت امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا میں مختلف مواقع پر اپنی تحریک اور شہادت کا فلسفہ بیان کرنے کے لیے مختلف قسم کی تعبیرات اور عبارات استعمال کی۔ آپ نے مختلف مواقع پر حق اور حقوق کے مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا، جس میں خدا کے حق اور لوگوں کے حق یعنی حق اللہ اور حق الناس کے بارے میں فرمایا۔ کسی نے امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا، صورتحال آپ کے حق میں نہیں ہے اور ابھی سے معلوم ہے کہ اس تنازع میں آخر کار آپ سب مارے جائیں گے یا قیدی بنائے جائیں گے، اس کے باوجود آپ نے قیام کیوں فرمایا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل کی بات، باطل کے اخلاقیات، باطل کے معاشی و اقتصادی نظام اور باطل کی حکمرانی سر چڑھ کر بور رہی ہے اور اس کی کسی جانب سے بھی مخالفت نہیں ہو رہی ہے؟ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں نے اس تحریک کا آغاز کیوں کیا؟ یہ تو تم سے پوچھا جانا چاہیے کہ تم کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل اعلانیہ انداز سے میدان میں آیا ہے؟ کیوں اس پر اعتراض اور احتجاج نہیں کرتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ حق مظلوم ہے اور اس پر عمل نہیں ہو رہا؟ یہی بات اٹھ کر اعتراض و احتجاج کرنے کے لیے کافی ہے۔
سامعین کرام، ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ یزید نے مدینہ کے والی ولید بن عتبہ کو خط لکھ کر حکم دیا کہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے۔ ولید نے حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ سر تسلیم خم کر دیں، ورنہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ سے سختی سے نمٹے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 40 انصار و عوان اور افراد خاندان کو مسلح ہو کر تیار رہنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا، میں حاکم کے پاس جا رہا ہوں، تم مدینے کی سڑکوں میں منتشر ہو جاؤ اور تیار رہو، اور اگر میں صحیح و سالم واپس لوٹ کر آیا تو ٹھیک، ورنہ حاکم کے دربار میں داخل ہو جانا اور وہاں موجود لوگوں کے خلاف تلوار اٹھا لینا۔ امام علیہ السلام کے اس اقدام کی وجہ یہ تھی کہ یزید اپنے والی کے ذریعے کربلا کی تحریک کو شروع ہونے سے قبل ہی نیست و نابود کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ولید نے بیعت کا تقاضا کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت نبی ہیں اور ایسے خاندان میں پروان چڑھے اور پلے بڑھے ہیں جو خاندان نبوت ہے، جہاں وحی نازل ہوتی رہی ہے اور جہاں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، اور تمام امور میں فراخی اور تمام امور کا آغاز و انجام ہم سے متعلق ہے، پھر تم کس طرح مجھ سے بیعت مانگتے ہو؟
اس گفتگو سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ سیاسی اقتدار کا نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہے۔ اس مسئلے کا تعلق نبوت و رسالت اور حبوط ملائکہ، نزول وحی اور نزول رحمت و نزول فتح الہی جیسے مسائل سے ہے جس کا یزید منکر تھا۔ یہاں در حقیقت امام علیہ السلام اپنی تحریک کے لیے فلسفی، کائناتی اور الہیاتی بنیادیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، بیعت کے بارے میں ہماری سوچ کا محور اقتدار اور طاقت نہیں ہے بلکہ اس کا مدار و محور حکمت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سامنے کون ہے؟ مجھ سے بیعت کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں، اگر بیعت یزید کے لیے مانگ رہے ہو تو یزید تو شراب خار ہے اور ان لوگوں کا قاتل ہے جن کا خون اللہ نے حرام کر رکھا ہے، اور وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، یعنی صرف ذاتی طور پر گناہگار اور فاسق نہیں ہے بلکہ گناہ کرتا ہے تو لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہے، یعنی یہ کہ وہ معاشرے میں برائیوں کا رواج عام کرنا چاہتا ہے۔ یزیدی منطق یہ تھی کہ وہ معاشرے میں اعلانیہ نیکی اور برائی کے معیار تبدیل کر کے معاشرے پر ٹھونسنا چاہتا تھا، اقدار اور ناہنجاریوں کی جگہ تبدیل کرنا چاہتا تھا اور اسلامی اقدار کی توہین کر رہا تھا۔ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی وہ کسی انسان کے لیے قدر و قیمت کا قائل نہیں تھا۔
سامعین، ابو عبداللہ علیہ السلام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم مجھ سے ایسے شخص کے لیے بیعت مانگتے ہو؟ نہ صرف میں بلکہ میری طرح کا کوئی شخص بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، حتیٰ اگر میں حسین بھی نہ ہوتا اور ایسے خاندان کا چشم و چراغ بھی نہ ہوتا، پھر بھی اس جیسے کی بیعت نہ کرتا، اور مجھ جیسے کو اس جیسے کی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر روز عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے، یعنی ہر جگہ اور ہمیشہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا کا حسینی پیغام سر چڑھ کر بولتا رہے گا، یعنی وہ لوگ جو اخلاقی طور پر فاسد اور برائی میں گھرے ہوئے ہیں اور برائی کو رائج کر کے اسے اجتماعیت اور سماجیت کا رنگ دینا چاہتے ہیں اور اللہ کے حقوق اور حدود کے پابند نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود اور ناقابل قبول ہیں، اور ایسے لوگوں، ایسی جماعتوں اور ایسی سوچ رکھنے والوں کی حکومت غیر قانونی اور ناجائز ہے، اور انہیں حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔
سامن، امام علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا، خداوندہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم سے سرزد ہوا اور سرزد ہوگا اقتدار کے جھگڑے کی بنیاد پر نہیں تھا اور نہ ہوگا، ہماری تحریک کی بنیاد حکومت نہ تھی اور نہ ہوگی، خداوندہ تو جانتا ہے کہ ہم نے جو صدا احتجاج بلند کی اور جس جد و جہد اور جنگ کا ہم نے آغاز کیا وہ صرف تیرے دین کی بقا کی راہ میں ہے، جبکہ ہم اس کے انجام سے بھی واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ تو ہمیں مقتول اور ہمارے خاندان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ جب ہم نے اس حرکت کا آغاز کیا اسی وقت سے ہم دنیا میں سے اضافی حصے کے خواہاں نہیں تھے، ہم اقتدار، دولت و ثروت اور شہرت کے خواہاں تھے اور نہ ہوں گے، ہم نے چاہا کہ حق اور باطل کے پرچم پہچان لیے جائیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ حق وہی ہے جو یزید کہہ رہا تھا۔
سامعین، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں قتل ہو رہا ہوں تاکہ تم سمجھ سکو کہ اسلام وہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام در حقیقت فرما رہے تھے کہ ہم اخلاقی، انتظامی اور حکومتی برائیوں اور بے راہ رویوں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اور اعلانیہ جد و جہد کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام سرزمینوں میں تمام مظلومین کو ان کا حق ملے اور کمزور طبقات طاقتوروں کے پاؤں تلے روندے نہ جائیں، سب کو اپنے حقوق یقینی طور پر مل جائیں اور انسانوں کو سماجی اور قانونی تحفظ حاصل ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب حاکم اسلامی اصولوں کی پاسداری کرے اور دین سے وفاداری کے جذبے سے سرشار ہو، اس لیے کہ وفائے عہد ایمان کی نشانی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایمان کی ایک نشانی وعدے کا وفا کرنا ہے۔
سامعین، جب ہم واقعہ عاشورہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک طرف وفاداری کے مجسم پیکر نظر آتے ہیں اور دوسری طرف بے وفائی اور عہد شکنی کے بت۔ کوفیوں کا ایک اہم نقطۂ ضعف یہی بے وفائی تھی، چاہے وہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ بیعت میں بے وفائی ہو، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف خط لکھنے اور وعدہ نصرت کرنے کے بعد بے وفائی ہو، اور انہوں نے نہ صرف بے وفائی کا ثبوت دیتے ہوئے امام کی مدد نہیں کی بلکہ برعکس دشمنوں کی صفوں میں آ کر امام کے ساتھ مارکہ آرا ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے جو جناب حر کے ساتھ گفتگو کی اس میں بیان فرمایا کہ اگر تم نے میرے ساتھ وعدے کو وفا نہیں کیا اور عہد شکنی کی تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے باپ علی، میرے بھائی حسن اور میرے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔
ایک طرف بے وفائی کی انتہا تھی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام
وفاداری کا مکمل نمونہ ہیں، اور نہ صرف امام حسین علیہ السلام بلکہ ان کے 72 جانصار بھی وفاداری کی آخری منزل پر فائز ہیں۔ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے جگر پاروں اور اصحاب با وفا کو ان کے قتل ہو جانے کی خبر دے رہے ہیں تو نہ صرف انہوں نے سر نہیں جھکائے اور ان پر خوف طاری نہیں ہوا، بلکہ حیرت کن الفاظ میں امام کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا، حالانکہ امام علیہ السلام نے اپنی بیعت کو ان کے کاندھوں سے اٹھا لیا تھا۔ آخرکار امام کو یہ کہنا پڑا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کو نہیں جانتا، جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، اور نہ ہی میرے بھائی حسن کو۔ یہ اصحاب حسین کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک امام معصوم ان کی وفاداری پر فخر کرے۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو دشمن نے امان دی، لیکن انہوں نے ان کی امان کو قبول نہیں کیا اور ایسا کردار پیش کیا کہ وفاداری کی مثال بن گئے۔ تاریخ بشریت میں عباس جیسا باوفا انسان نظر نہیں آ سکتا، وہ عباس کہ جس کا دوسرا نام ہی وفا ہو گیا۔
سامعین، عاشورہ کے پیغامات میں سے ایک پیغام پیغام وفا ہے، جو کبھی بھی دنیا کے وفادار اور وفا دوست افراد کے ذہنوں سے محو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اپنے زمانے کے امام کی شناخت اور ان کی اطاعت محض تھی۔ آپ نے تین اماموں کے دور امامت کو دیکھا، چاہے بابا علی علیہ السلام کا دور امامت ہو یا بھیا حسن علیہ السلام کا دور امامت ہو، آپ نے ہمیشہ اپنی وفا کا لوہا منوایا۔ آپ کے زیارت نامے میں امام صادق علیہ السلام سے منقول یہ جملات اس امر کی روشن دلیل ہیں کہ آپ ولایت مداری میں کس قدر آگے تھے۔ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہم، یعنی آپ پر سلام ہو اے اللہ کے سالے بندے اور خدا اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار اور امیر المؤمنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حقیقی پیروکار۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں وفا اور وفاداری کے جو نقوص چھوڑے ہیں، وہ سب اپنے امام وقت کی اطاعت اور اس سے وفاداری کی وجہ سے ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید حضرت عباس کی فداکاری قبیلے کا تعصب اور خاندانی تھی، نہیں، بلکہ حضرت عباس کی یہ ساری قربانیاں ولایت مداری اور اس کی اطاعت کی وجہ سے تھیں۔ یوں تو حضرت عباس کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے سرشار ہے، لیکن حضرت عباس کی یہ وفاداری سانحہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ دوست ہو یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کے داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔
سامعین کرام، پروگرام کے اس حصے میں اب مولانا کمیل نورانی کی تقریر سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سورہ مبارک رحمان کی یہ آیت، جس میں پروردگار متعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ آیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ کون احسان کرے، کس پر احسان کرے، کتنا احسان کرے۔ اگر کہیں سے بھی احسان اور نیکی صدق آ جائے تو پھر اس کا جو بدلہ ہوگا وہ اسی کی صورت میں ہوگا، اور سب سے بڑا احسان جو اس عالم انسانیت پر واقع کربلا نے کیا، امام حسین نے کیا، وہ یہ تھا کہ حق اور حق جیسی نظر آنے والی چیزوں کے درمیان تفریق کو قائم کیا۔ شب عاشور امام مظلوم جب خیام میں تھے اور وہاں پروردگار متعال کی عبادت بجا لا رہے تھے، تو آپ نے جن آیات کی تلاوت فرمائی اس میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے پروردگار کی نعمتوں کا انکار کیا، کہ وہ یہ خیال نہ رکھیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم نے جو ان کو یہ مہلت دی ہوئی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے، ایسا نہیں ہے، انما نملی لہم لیزداد اثما، ہم اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو گناہ کرنا چاہتے ہیں، جو بے راہ روی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اپنی نظام کو جو قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذہنوں میں جو انہوں نے سوچ رکھا ہے اس میں اضافہ کرتے رہیں، پہنچ جائے جہاں تک جانا چاہتے تھے چلے جائیں۔ ولاہم عذاب مہین، پھر اس کے بعد کہ جب ان لوگوں نے جو کام وہ کرنا چاہتے تھے حق کے خلاف، جو بھی انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جب وہ سب کر لیں گے، ولاہم عذاب مہین، پھر اس کے بعد ایک ذلت اور رسوا کرنے والا عذاب ان کا مقدر ہے۔ وما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ آیت امام مظلوم شب عاشور تلاوت فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ خدا نے بھی یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ مومنین کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جس حالت میں مومنین ابھی ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خداوند متعال خبیث کو طیب سے جدا نہ کر دے، نجاست کو پاکیزگی سے جدا نہ کر دیں، ظلمات کو نور سے جدا نہ کر دیں۔ جب تک وہ یہ نہ کر دے گا تب تک وہ ان افراد کو مہلت دی گئی کہ ٹھیک ہے تم اپنے منصوبہ بندی پر عمل کرو، لیکن جیسے ہی خبیث اور طیب کے راستے جدا ہو جائیں گے تو پروردگار متعال مومنین پر ایک خاص لطف فرمائے گا اور ان افراد پر ان کو ولہم عذاب مہین، ان کے لیے ایک رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے واضح طور پر امام حسین پیغام دے رہے تھے کہ ہم جو اس آزمائش میں، اس امتحان میں یہاں آئے ہیں، اور جو ظاہر میں لگ رہا ہے کہ فوج یزیدی اپنے تمام اسلحے کے ساتھ، اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ، کہ واضح تھا کہ وہ اتنا بڑا لشکر ان چند افراد پر غالب آ جائے گا، لیکن یہ جو مہلت دی گئی خدا کی طرف سے انہیں کہ ٹھیک ہے تم کچھ وقت کے لیے غالب آ جاؤ، تم کچھ وقت کے لیے کامیابی کے جشن منا لو، تم کچھ وقت کے لیے ہل ہلا کر لو، خوشی منا لو کہ ہم جیت گئے، ہم کامرانی اور کامیابی ہمارے قدم چومے، لیکن یہ نہ سمجھنا یہ جو مہلت تمہیں دی گئی خیر ان لانفسہم، یہ مہلت تمہارے لیے بہتر ثابت ہوئی، بہتر ثابت نہیں ہوئی۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت دی ہی تمہیں اس وجہ سے دی گئی تھی تاکہ تم اپنے سارے منصوبہ بندی کر لو، اور جب تم یہ کر لو گے ولہم عذاب مہین، تو تم کے لیے، تمہارے لیے ایک رسوا کر دینے والا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا مقصد جو حاصل ہوا کربلا سے، قیام امام مظلوم سے، وہ یہ ہوا کہ طیب اور خبیث میں فرق آ گیا، معلوم ہو گیا کہ کہاں حقیقت ہے، کہاں حقیقت جیسی چیزوں کو بنایا گیا ہے، کہاں پر دین ہے، کہاں پر بے دینی کو دین کا لباس پہنایا گیا ہے، کہاں پر پاکیزگیاں ہیں اور کہاں پر نجاستیں ہیں، کہاں پر متاہرات ہیں اور کہاں وہ افراد ہیں جو خود بھی نجس ہیں اور جن کی فکریں بھی نجس ہیں، جن کے اعمال بھی نجس ہیں اور جن کی سوچ بھی نجس ہیں، اور وہ ان لوگوں کو نجاست کی دعوت دیتے ہیں، یہ سب کچھ جدا ہو جائے گا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، پروردگار متعال مومنین پر یہ امتحان لائے گا اس وقت تک تاکہ پروردگار متعال جدا نہ کر دے، ان دونوں صفوں کو باقاعدہ جدا نہ کر دیں۔ جب یہ دونوں صفیں جدا ہو جائیں گی تو پھر اب کافروں پر عذاب مہین ہے اور مومنوں کی آزمائش ختم ہے۔ یہ کام ہوا کربلا کے ذریعے سے۔ اگر کربلا نہ ہوتی، اگر واقعی کربلا نہ ہوتا، میں آسان سی مثال دوں اپنے سامعین کی خدمت میں کہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو بڑے بڑے کارخانے ہیں، فیکٹریز ہیں، وہ برانڈ تعمیر کرتی ہیں، جیسے موبائل ہے اس کا ایک برانڈ ہے، لیپ ٹاپ آپ استعمال کرتے ہیں اس کا ایک برانڈ ہے، آپ لباس پہنتے ہیں اس کا ایک برانڈ ہے۔ اب یہ ایک جدا بحث ہے کہ ہمیں ان نظام برانڈڈ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس طرف ہماری گفتگو نہیں ہے، ہماری گفتگو یہ ہے کہ اس طرح دنیا میں ہوتا ہے، اور اس کے مقابل میں چند ایسی کمپنیاں ہیں جو بالکل ان برانڈ کی کاپی کرتی ہے، اور حقیقت میں وہ نہیں ہوتے لیکن نام اس کا استعمال کرتی ہے، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اندر سے ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس پوری مارکیٹ میں اپنے آپ کو لانا ہوتا ہے اور اس سے مال و دولت کمانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس برانڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے باشعور افراد، دنیا بھر کے اقلاء افراد، اور دنیا کا ہر قانون مذمت کرتا ہے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو ایک حقیقت ہے اس کو آپ رہنے دیجئے، اس کی کاپی نہیں کر سکتے، اس کے مقابل میں اس جیسی چیز آپ نہیں لا سکتے، اسی لیے دنیا کے کسی بھی قانون میں اس کو اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو اس حقیقی کمپنیاں تھی، وہ بھی ایک ایسا کام کرتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ کون سا حقیقی سامان ہے
اور کون سا اس کے صرف نام استعمال کر رہے ہیں جبکہ اندر سے اس میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ صرف میں نے آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایک دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فکر ہیں یہ صرف مادی شے تک محدود نہیں رہتی، یہ اس سے آگے بڑھتی ہیں، یہ لوگوں کے افکار پر بھی کام کرتی ہیں، یہ دین پر بھی کام کرتی ہیں، یہ اسلام پر بھی اسی طرح کام ہوا۔ ایک وہ اسلام تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، یہ وہ اسلام تھا جس میں نماز بھی ہے، جہاد بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، سب ہے، توحید کے زیر سائے تمام چیزیں ہیں۔ یہ وہ اسلام تھا جہاں ظلم سے نفرت ہے، یہ وہ اسلام تھا جس میں ظالم کے مد مقابل آنا ہے۔ اس کے مقابل میں ایک اور اسلام لایا گیا کہ جس میں ظالم کو چھوٹ ہے، جس میں وہ جو چاہے کچھ کرتا پھرے اور نام یہ لگاتا پھرے کہ خدا نے ہم سے کروایا ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جس میں امر بالمعروف نہیں ہے، یہ وہ اسلام ہے جس میں نماز صرف ایک مسجد تک آپ چند عبادت کو انجام دیں اور اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ وہ اسلام بن چکا ہے جس کے اندر وہ روح حقیقی نہیں ہے، صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے درمیان کبھی بھی تفریق نہیں ہو پاتی، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث طیب سے جدا ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا جب تک یہ امتحان کربلا نہ ہوتا، جب تک امام حسین یہ قیام نہ کرتے اور حقیقی دین سے آگاہ نہ کر دیتے۔ اس لیے کہا گیا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ، اے امام نماز یقیناً آپ نے قائم کی، زکوٰۃ یقیناً آپ نے ادا کی، کیونکہ روح زکوٰۃ کو آپ نے قائم کیا، روح نماز کو آپ نے قائم کیا، اور اس کے لیے آپ نے اپنے بھائی، اپنے فوج کے علمدار حضرت ابو الفضل العباس کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ حضرت عباس جب نکلے ہیں اور پانی لانے کی اجازت ملی، تو جب گئے ہیں اور مشکیزے کو پور کیا ہے اور جب واپس پلٹے ہیں، تو ایک لعین آپ کے پیچھے سے وار کرتا ہے جو اس طاق میں تھا کہ کسی طرح اسے موقع ملے، اور جب وار کرتا ہے تو آپ کے ہاتھ پر ضربت لگاتا ہے اور آپ کا سیدھا ہاتھ شہید ہو جاتا ہے۔ آپ نے مشکیزہ اپنے دوسرے ہاتھ سے تھام لیا اور آپ یہ کہہ رہے تھے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر تم نے میرے سیدھے ہاتھ کو کاٹ بھی دیا تو کیا ہوا، عباس دین کی حمایت میں تم سے لڑتا رہے گا۔ پھر ایک اور ملعون جو یہ چاہتے تھے کہ خیموں میں پانی نہ پہنچے، انہوں نے ایک اور وار کیا جس سے حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی شہید ہوا۔ آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے تھام لیا کہ بس یہ آخری آرزو ہے، خیموں میں پانی پہنچ جائے کہ ہرملا کا ایک تیر آتا ہے، مشک سکینہ پر وہ تیر لگتا ہے، یہاں پانی بہ جاتا ہے، یہاں عباس کی آس بھی ٹوٹ جاتی ہے، آپ کا راہوار رک جاتا ہے۔ اتنے میں ایک ملون آپ کے سر پر گھوڑے کا وار کرتا ہے، اب آپ اپنے گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے، آپ زمین پر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، یا اخی یا حسین علیک منی سلام، اے میرے مولا حسین آپ پر سلام ہو۔ امام خیموں سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ راستے میں اپنے علمدار کے بازوؤں کا مشاہدہ کرتے ہیں، فوقف علیہ منہنیا وجلس عند راسہ یبکی حتی فاضت نفسہ۔ حسین نے جب یہ منظر دیکھا، امام کی کمر جھک گئی، روتے ہوئے عباس کے سرحانے بیٹھ گئے، اے میرے علمدار، اے میرے بھائی، فیب کا امام گریا کرتے رہے، حتی فاضت نفسہ، یہاں تک کہ روح عباس اس عالم سے نکل کر اس عالم میں چلی گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس،
ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس۔
شبیر کہے میری سر پل نظروں کے پاس،
سر پل نظروں کے پاس،
مجھے خوف نہیں کوئی، میرے دل کو ہے احساس،
میرے دل کو ہے احساس،
اب زندہ ہے عباس،
زندہ ہے عباس، ابھی زندہ ہے عباس۔
یہ شیر خدا کا بیٹا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یہ شام کی فوجوں سے کہہ دو حیدر کی طرح یہ لڑتا ہے شبیر کو آنکھیں دکھلائے
شبیر کو آنکھیں دکھلائے
سین کا حیدر ساتھ جو ہے ہر شخص یہ سوچ کے گھبرائے
ہر شخص یہ سوچ کے گھبرائے
زندہ ہے عباس سادات کا پردہ باقی ہے
سادات کا پردہ باقی ہے
پہرے پہ علم لہراتا ہے پردے کا محافظ باقی ہے
پردے کا محافظ باقی ہے
اب زندہ ہے عباس بے حد جیدار یہ میری فوج کا ہے سالار
میری فوج کا ہے سالار
اگر کسی کو اجازت میں دے دوں لاشوں کے لگا دے گا امبار
لاشوں کے لگا دے گا
سامعین ابھی آپ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر دو افراد میں جھگڑا ہو تو جو دوسرے کو راضی کرنے کے لیے پہلے اقدام کرے گا وہ جنت جانے میں سبقت حاصل کرنے والا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کے خوف سے گریا جہنم کی آگ سے نجات ہے. سمجھ لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان. گزشتہ ہفتے کے دوران اسی پروگرام کے ساتھ ہماری شام کی نشریات اختتام کو پہنچیں گی اور سامعین پروگرام کے اس حصے میں مریم زہرا آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ. عزیز سامعین پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں بھی افغانستان اور پاکستان میں گزشتہ ہفتے پیش آنے والے اہم واقعات کا ذکر کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی یقین دہانی کروائی ہے. ترجمان افغان وزارت خارجہ کے مطابق کابل میں وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے امور میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی آصف دورانی سے ملاقات کی. اس ملاقات میں وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا. امیر خان متقی نے پاکستانی نمائندہ خصوصی سے افغان قیدیوں اور مہاجرین کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا. دوسری طرف آصف دورانی نے پاک افغان تعلقات مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا. ترجمان افغان وزارت خارجہ کے مطابق آصف دورانی نے تورخم جلال آباد سڑک کی دوبارہ تعمیر اور میڈیکل ویزے دینے کا وعدہ کیا. افغانستان کے امور میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی آصف دورانی کا یہ دورہ ایسے وقت انجام پا رہا ہے کہ جب حالیہ مہینوں کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات سرحدی کشیدگی اور دہشت گردی کے واقعات سے شدید متاثر ہوئے. سامعین، گزشتہ دنوں پاکستان کے آرمی چیف سید آصف منیر نے افغانستان میں تحریک طالبان نے پاکستان کی مبینہ سرگرمیوں اور آزادانہ نقل و حرکت پر طالبان حکومت کو خبردار کیا تھا. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان میں ماہ محرم کے دوران آزاداری کا سلسلہ برقرار رہے گا اور مجالس اعضا کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے سیکیورٹی ادارے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام بالخصوص 9 اور 10 محرم کے لیے پورے طور سے تیار ہیں اور اہل تشیع کو بھی اپنے مذہبی پروگراموں کے انعقاد کی مکمل آزادی حاصل ہے. ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ تمام امام بارگاہوں میں بھی آزاداری کا سلسلہ برقرار رہے گا. البتہ طالبان کے ترجمان نے سیکیورٹی معاملات اور احتیاطی تدابیر کے پیش نظر بڑے بڑے اجتماعات پر پابندی اور آزاداری کے جلوسوں کو محدود پیمانے پر نکالنے کی بات کہی ہے. افغانستان کی شیعہ علماء کونسل کی جانب سے اس ملک کے تمام سوگوار عوام سے محرم اور عاشورہ کے ماتمی پروگراموں کے نفاذ میں طالبان قوتوں کے ساتھ ہم آہنگی اور تعاون کی درخواست کی گئی ہے. یہ اپیل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ شیعہ مسلمان مکمل طور پر قانون کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور طالبان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ محرم الحرام اور عاشورہ کے ماتمی پروگراموں کے انعقاد میں تعاون کریں گے اور محرم کے پروگراموں کو سیکیورٹی کے نام پر اعلان کردہ پابندیاں منسوخ کریں گے. سامعین، سیاسی امور کے ماہر سید عیسیٰ مزاری حسینی کہتے ہیں افغانستان کے عوام محرم کے پروگراموں کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کے سلسلے میں طالبان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ سب لوگ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عزاداری کے پروگرام میں شرکت کر سکیں. عائد کردہ پابندیوں کی منسوخی یقینی طور پر افغان معاشرے میں طالبان کی سماجی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کارگر ثابت ہوگی. طالبان کی کارکردگی بنیادی طور پر سماجی سرگرمیوں کو محدود کرنے پر مرکوز تھی جو کہ افغان معاشرے کے لیے اچھا پیغام نہیں. طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بیان کہ شیعہ محرم منانے کے لیے آزاد ہیں اور حکومت مذہبی آزادی کی حمایت کرتی ہے، آزاداری کو محدود کرنے کے فیصلے سے متصادم ہے. قابل ذکر ہے کہ طالبان نے کہا کہ گزشتہ سال بھی ان کے بقول افغانستان کے زیادہ تر علاقوں میں محرم کی مجالس پر عام طریقے سے منعقد ہوئیں. افغانستان میں بارودی سرنگوں سے اب بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. طالبان حکومت نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں بچھی بارودی سرنگیں اور مائن فیلڈ کو ختم کرنے کے لیے ہالو ٹرسٹ نام کے مرکز کی خدمات حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے. سامعین، طالبان انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ 600 کلومیٹر مربع پر مشتمل علاقے اب بھی دھماکہ خیز مادوں سے پاک نہیں ہوئے ہیں جو کہ افغان عوام کے لیے سنجیدہ خطرہ ہیں. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اوچا کی جانب سے جاری شدہ اعداد و شمار کے مطابق صرف 2022 میں 700 افغان بچے جنگ کے دوران بچھائی جانے والی بارودی سرنگوں، نہ پھٹنے والے میزائلوں اور بموں کی زد میں آ کر موت سے ہمکنار ہوئے ہیں. واضح رہے کہ افغانستان کی سرزمین کا ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جو جنگ سے محفوظ رہ سکا ہو. اور افغان شہری آج بھی کئی دہائیوں پر مشتمل مختلف جنگوں کے مہلک اثرات سے دوچار ہیں۔ سامعین، پاکستان نے افغانستان کی جانب سے دہشت گردوں کے حملوں کے نتیجے میں اپنے 12 فوجیوں کی ہلاکت پر افغانستان کو مناسب جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان میں افغانستان کی جانب سے آنے والے دہشت گردوں کے ایک فوجی چھاونی پر حملے میں 9 فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ مزید 3 فوجی اس علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ پاکستانی فوج نے کل عدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان تحریک طالبان پاکستان کے لیے امن کا مقام بن گیا ہے اور وہ وہاں آزادی سے کام کر رہے ہیں۔ اس بات پر پاکستانی فوج کو شدید تشویش لاحق ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایسے حملے ناقابل برداشت ہیں اور پاکستانی فوج کی جانب سے اس کا مناسب جواب دیا جائے گا، جبکہ پاکستان میں موجود افغان شہریوں کی جانب سے دہشت گردانہ حملوں میں سہولت کار کا کردار ادا کرنا پاکستان کے لیے ایک اور پریشانی ہے اور اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شمال مشرقی ضلع سجوب میں مذہبی دہشت گردوں کے قابل نفرین حملے کی مزاحمت کرتے ہوئے 9 فوجی جوانوں نے وطن پر جان نچھاور کر دی۔ اسی روز پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مشرقی ضلع سوئی میں ایک اور حملے میں 3 جوان جاں بحق ہوئے۔ رواں برس کے پہلے 6 ماہ میں دہشت گرد کاروائیوں میں 80% اضافہ ہوا ہے اور کل ملا کے 280 حملوں میں 500 سے زائد پاکستانی شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں دونوں کا تشویشناک ہیں، دہشت گرد فوجی اہداف اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، دوسرے یہ کہ پاکستان کے باقاعدہ فوجی جوانوں اور دہشت گردوں میں اموات کا تناسب قریب قریب یکساں ہے، گویا اس غیر متناسب لڑائی میں دہشت گردوں کی لڑاکا صلاحیت بہتر ہوئی ہے۔ سامعین، کل عدم تحریک طالبان پاکستان کا ہدف پاکستانی حکومت کا خاتمہ اور افغانستان طرز کی پاکستان میں حکومت بنانا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور دہشت گرد بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے آئے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے ایک بار پھر عالمی برادری بالخصوص امریکہ سے اس ملک کے خلاف عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے گزشتہ روز کہا کہ عالمی برادری کے ساتھ تعاون میں اضافہ اس بات کا متقاضی ہے کہ کابل پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اسی طرح طالبان حکام کے سفر پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ طالبان نے 2021 میں ملک سے امریکی فوجیوں کے فرار کے بعد اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے مختلف بہانوں سے بدحالی کے شکار افغانستان کے عوام کے تقریباً 10 ارب ڈالر کو منجمد کر دیا اور اس کے خلاف سخت پابندیاں عائد کر دی، جس کے باعث اس ملک کی صورتحال مزید بگڑ گئی۔ افغانستان میں ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کی سربراہ بیساو ویلی نے گزشتہ روز اس ملک کی معیشتی صورتحال کو مایوس کن قرار دیا اور کہا کہ اس ادارے کے پاس غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 1 کروڑ افغان شہریوں کی مدد کے لیے بقدر کافی بجٹ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مزید 23 لاکھ افغان شہری بھوک اور قحط کی زد میں آ گئے ہیں۔ WFP سربراہ کا کہنا تھا کہ انہیں رواں برس ضرورت مند افغان شہریوں تک کھانا پہنچانے کے لیے کم از کم 2 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا ماننا ہے کہ افغانستان میں معیشتی بحران کی باتیں ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک تقریر کے دوران کہا کہ افغانستان کی معیشت اس سے قبل ایک جنگی معیشت اور منشیات کی تجارت اور بدعنوانی سے وابستہ تھی، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے خلاف پابندیوں اور عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود ملک میں کرنسی کی قدر مستحکم ہے اور ملک کی معیشت بنیادی تنصیبات کے منصوبوں پر عمل درآمد سے ترقی کرے گی۔ سامعین، طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ قرآن پاک کی توہین کرنے اور مسلمانوں کے عقائد کی توہین کرنے کی اجازت دینے کے بعد اسلامی امارات افغانستان نے افغانستان میں سویڈن کی تمام سرگرمیوں کو روک دینے کا حکم دیا ہے۔
سامعین، سن 2021 میں افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے وہاں سویڈن کا کوئی سفارت خانہ موجود نہیں ہے۔ طالبان کے اس حکم سے افغانستان میں فلاحی اور امدادی سرگرمیوں میں شامل سویڈن کی ایک غیر سرکاری تنظیم سویڈش کمیٹی برائے افغانستان پر اثر پڑے گا۔ اس تنظیم سے وابستہ ہزاروں امدادی کارکنان ملک بھر میں صحت، تعلیم اور دیہی ترقیات کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ سویڈش کمیٹی برائے افغانستان نے طالبان کے اس حکم نامے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ سویڈش کمیٹی برائے افغانستان کابل کو امداد فراہم کرنے والے اہم اداروں میں سے ایک ہے اور یہ ملک میں 40 برس سے زیادہ عرصے سے موجود ہے۔ طالبان انتظامیہ نے بھی یہ واضح نہیں کیا ہے کہ اس حکم کے اطلاق کن تنظیموں پر ہوگا۔ افغانستان میں غیر ملک امدادی سرگرمیاں پہلے ہی کافی متاثر ہو چکی ہیں۔ طالبان نے اقوام متحدہ سمیت متعدد ملکوں کی فلاحی تنظیموں کے لیے افغان شہریوں اور بالخصوص خواتین کے کام کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت سے عطیہ دہندگان افغانستان کو مالی امداد فراہم کرنے سے اپنے قدم پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم میں وہاں کی جامع مسجد کے باہر ایک انتہا پسند کی جانب سے مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید کے صفحات نظر آتش کرنے کے واقعے پر دنیا میں سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ہاں یہی پرچم حسین فوج کا بن کر نشان، جس گھڑی پہنچا تھا فوج اشقیا کے درمیان، ہر طرف سے آ رہی تھی بس صدائے علمان، نعرہ عباس طور تھی فرشتوں کی زبان۔
پرچم عباسا، پرچم عباسا، پرچم عباسا، پرچم عباسا۔
اسلم کے ساتھ ہے چھو تا سمجھ کی زا بندھا، بازو عباس فرجے سے ہوتا ویزے وفا، نالم اس سے جدا ہے نالم سے یہ جدا، اس علم پہ سایہ افغان ہے دعائے سیدا۔
پرچم عباسا، پرچم عباسا، پرچم عباسا، پرچم عباسا۔
یہی پرچم علی کے ہاتھ میں ہر جنگ میں، کربلا پہنچا دعائے سیدہ کے رنگ میں، ہاں اسی پرچم کو گڑا حالی نے سنگ میں، دوڑتا ہے خون اس کو دیکھ کر رنگ میں۔
پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا۔
اسی پرچم سے آیا کربلا میں انقلاب، لے کے اس کو جب گیا در یا پہ ابن بوترا، چملی موجوں نے بڑھ کر اسپ غازی کی رکا، اس کے پنجے کی چمک سے روشنی لے آفتا۔
پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا۔
جب تلک کوچا رہا کر بل میں غازی کا علم، آ سکے نہ خیمہ سر پر میں آدھا کے قدم، یہ علم ٹھنڈا ہوا رونے لگے شاہ امم، روکے کہتے تھے یہی تھا میرے لشکر کا بھرم۔
پرچم عباسا، پرچم عباسا، پرچم عباسا، پرچم عباسا۔
زینب اور سکینہ کے لیے، دھوپ میں اچھاؤں تھا یہ شاہ والا کے لیے، اس کا گرنا موت سے بڑھ کرتا آقا کے لیے، موت کا پیغام یہ پر چمتا دا کے لیے۔
پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا۔
آج ہر گھر پر علم ہے میرے غازی کا سجا، حضرت زینب کی پوری ہو گئی آخر دعا، مرحبا عباس غازی مرحبا صد مرحبا، اسما تو جھو گیا تیرا علم اونچا رہا،
ارجام عباس کا ارجام عباس کا ارجام عباس کا ارجام عباس کا،
اسلم کی شان تو اس روز دیکھے گا جہاں، آئے گا جس روز اس پر چمکا وارث باروان، کفر کی بستی پہ ٹوٹے گی ہزاروں بجلیاں، مومنوں کے سر پہ ہوگا اسلم کا
سائبان،
علمت تک حسینی فوج کی ہے یادگار، حشر تک قائم رہے گا اعتبار و اختیار، دیکھیں گے ریحان اس پر چمکی سبز دن بہار، اس کو لے کر آئیں گے جب مہندی عالی وقار،
اس کے منظر بدلے گا اس دن یہ مسلمان سنبھلے گا، یہ مٹی سونا اگلے گی یہ چرخ گوہر برسائے گا، ہر ایک نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا، غازی کا علم لہراتا ہوا جب میری آخر آئے گا، میرا شہادت ہے جس کی وہ مولا سے مل جائے گا،
روز ساری دنیا میں غازی کا علم لہرائے گا،
غازی کا علم لہرائے گا،
سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا،
ارجام عباس کا ارجام عباس کا
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز۔